ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين। ये कुरान पाक की एक आयत आपके सामने पढ़ी गई। बारी ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, पूरे पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी न करो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। कुरान पाक की बहुत सी आयतें वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस मौक़ों पर नाजिल फरमाई। कभी ऐसा होता था कि मुशरिकीन की तरफ से कोई सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किया जाता था और उसके जवाब के तौर पर कुरान पाक में कोई आयत नाजिल हुआ करती थी। कभी खुद मुसलमान अपना कोई मसला हल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कोई सवाल करते थे और उसके जवाब के तौर पर कुरान पाक में एक या कई आयतें नाजिल की जाती थी। कभी यहूदी जो मदीना मुनव्वरा में आबाद थे वो कोई सवाल करते थे और उसके जवाब में कुरान पाक में कुछ एक या चंद आयतें नाजिल होती थी। बहरहाल ये बहुत सारी आयतें कुरान में ऐसी हैं जो इन मखसूस हालात में नाजिल हुई, जिस पस मंजर और बैकग्राउंड के अंदर ये आयतें नाजिल हुई उसको हजरात मुफस्सिरीन की इस्तिलाह में शान नुजूल कहा जाता है कि भाई फलानी आयत फलाने वाकये के सिलसिले में नाजिल हुई। अभी जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की उसका भी एक शान नुजूल है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए तो आपकी तशरीफ बरी से पहले, आपके तशरीफ ले जाने से पहले मदीना मुनव्वरा के अंदर दो कौमें आबाद थी, अरब और यहूद। अरब के भी दो कबीले थे, औस और खजरज, और यहूद के भी दो कबीले थे, बनु नजीर और बनु कुरैजा। फिर उनकी दूसरी शाखें भी थी। बनु नजीर एक शाख थी बनु कैनका, उसके एक फर्द थे अब्दुल्लाह इब्न सलाम और वो यहूद के बहुत बड़े आलिम थे और खुद यहूद को उनके ऊपर बड़ा एतमाद था। तौरात और दूसरी आसमानी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो निशानियां और आखिर में जो नबी नाजिल होने वाले हैं, आने वाले हैं, यानि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अलामतें बतलाई गई थी, उनसे ये बखूबी वाकिफ थे। और इस्लाम जब पहुंचा मदीना मुनव्वरा में तो जैसा कि आप जानते हैं कि कबीले خزرج کے 6 آدمی حج کے زمانے میں حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ پہنچے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ حج کے لیے آنے والے مختلف عرب قبائل کے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے اور ساتھ میں ان سے یہ بھی درخواست کرتے تھے کہ یہ مکہ والے میرے اسلام کی اس دعوت کے اندر رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تم لوگ مجھے اپنے یہاں لے جاؤ تاکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے اس دین کو اللہ کے بندوں تک پوری آزادی کے ساتھ پہنچا سکوں اور تم اس سلسلے میں میرا تعاون کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات سے درخواست کرتے رہتے تھے، لیکن چونکہ قریش جو مکہ مکرمہ میں آباد تھے تمام عرب قبائل کے اوپر ان کا بڑا رعب طاری تھا، کوئی بھی قبیلہ قریش کی دشمنی مولنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشکش کو قبول نہیں کرتا تھا، سب ڈرتے تھے۔ بہرحال مدینہ منورہ سے یہ 6 لوگ قبیلہ خزرج کے وہاں پہنچے، رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی وہاں مینا کے اندر اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہوا یہ تھا کہ ویسے بھی مدینہ منورہ میں ان عربوں اور یہود کے درمیان ٹکراؤ اور تصادم رہتا ہی تھا، لڑائی ہوتی رہتی تھی، اور یہ یہود ان عربوں سے یہ کہا کرتے تھے، عرب مشرک تھے، بت پرست تھے، ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نبی آخر الزمان کو بھیجنے والے ہیں اور جب وہ آئیں گے ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے اور ان پر ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کریں گے اور ہم کو تم پر غلبہ حاصل ہوگا۔ ایسی باتیں یہ یہود ان کے سامنے کرتے تھے، یہ تو مشرک تھے، بت پرست تھے، ان کو اگلی آسمانی کتابوں کا کچھ حال معلوم نہیں تھا، یہ باتیں ان کے کانوں میں پڑی ہوئی تھی۔ اور یہ جب مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کی اور ان سے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، تو ان 6 آدمیوں کو وہ بات یاد آ گئی کہ بھئی ایک یہودی ہمیں موقع بموقع ایسی بات کہتے رہتے ہیں، یہ وہی نبی نہ ہو کہیں، اگر ایسا ہے تو ان پر ایمان لانے کے معاملے میں ہم پہل کریں، سبقت کریں۔ چنانچہ ان 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لیا۔ اس وقت تو اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی، انہوں نے کہا ہم مدینہ منورہ جا کر کے بعد میں دوسرے لوگوں کے سامنے بھی اس دعوت کو پیش کریں گے۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ آئے اور پھر تو مدینہ کے ہر ہر گھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونے لگا اور یہ امام اسلام کی باتیں، حضور کے حالات۔ اب یہ یہود ان کی زبانی یہ چیزیں سنتے رہتے تھے۔ دوسرے سال یہی مکہ مدینہ ہی کے 12 آدمی جن میں وہ گزشتہ سال والے 6 میں سے 5 تھے اور دوسرے نئے 7 وہاں حج کے موقع پر گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر انہوں نے یہ وعدے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی۔ یہ بیعت بیعت اقبہ اولیٰ کہلاتی ہے، مینا میں جہاں جمرہ اولیٰ ہے، بڑا شیطان جو کہا جاتا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی اندھیری میں ان کے ہاتھ ان سے بیعت لی تھی اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ سال ہم اور لوگوں کو لے کر کے آئیں گے۔ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا اسلام کی دعوت دینے اور ان کو قرآن سکھلانے کے لیے. چنانچہ وہاں پہنچے اور انہوں نے حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام کیا. وہ ان ایمان لانے والوں کو قرآن بھی سکھلاتے تھے, اسلامی احکام سے بھی واقف کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیتے تھے. خوب چرچا رہا, یہاں تک کہ اس کے بعد والے سال 75 آدمی گئے وہاں, جن میں 72 مرد تھے اور 3 عورتیں تھیں, اور انہوں نے وہیں منا میں اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر ایمان و اسلام کی بیعت کی. اور اس موقع پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ہوئی, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے, ہم جس طرح اپنی اور اپنی بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ایسے آپ کی حفاظت کریں گے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے, اور آپ اللہ کے اس پیغام کو اس کے بندوں تک پوری آزادی کے ساتھ پہنچائیے. وعدے ہوئے, باتیں طے ہوئی, اور اسی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا, صحابہ نے ہجرت کا سلسلہ شروع کیا. پہلے کچھ صحابہ پہنچے, پھر خود ربیع واقعہ پیش آیا تھا نبوت کے 13ویں سال میں, یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے, اور نبوت کے 13ویں سال میں واقعہ پیش آیا حج کے موقع پر ذوالحجہ میں, اور پھر ربیع الاول میں ہجرت فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے. ابھی عبداللہ ابن سلام وہ تو یہودی تھے, ان کے لیے حج کے لیے جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا, لیکن ان ایمان لانے والے اوس اور خزرت کے حضرات سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات سنتے رہتے تھے, اور ان حالات کو سن کر ان کو اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی اگلی کتابوں میں اور اگلے صحیفوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی ہے. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا قیام قبا میں رہا. قبا اس زمانے میں مدینہ منورہ سے الگ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. آج کل تو مدینہ کی آبادی بڑھتے بڑھتے قبا سے بھی آگے نکل گئی ہے, اور قبا مدینہ منورہ کا ایک حصہ بن چکا ہے جیسے عام طور پر بڑے شہروں میں ہوتا ہے. اس وقت یہ قبا ایک الگ گاؤں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 14 روز قیام کیا. قبیلے بنو عمر ابن عوف کے لوگ یہاں آباد تھے. ان 14 روزہ قیام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد بھی ڈالی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. وہ قصہ ایک الگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مدینہ منورہ آپ کی تشریف آوری ہوئی اور مدینہ میں یہ خبر پھیلی کہ آپ تشریف لا چکے ہیں قبا میں ہیں, تو آپ کے حالات چونکہ سب سنتے رہتے تھے, جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور زیارت نہیں کی تھی وہ آپ کے دیدار اور زیارت کے لیے بے چین تھے. عبداللہ ابن سلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایمان کی توفیق عطا فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں اپنے کھجور کے درخت پر چڑھ کر کے کھجوریں توڑ رہا تھا, اور مجھے معلوم ہوا, اطلاع ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. اطلاع ملتے ہی میں نے اوپر سے نیچے چھلانگ لگائی مارے خوشی کے. تو کہا وہاں میری پھوپھی تھی, یہودیہ تھی, وہ بھی کہنے لگی عبداللہ تم نے تو ایسی خوشی کا اظہار کیا جیسے حضرت موسیٰ آ گئے ہوں. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہودی ایمان رکھتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی سے یوں کہا, پھوپھی یہ بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس جماعت سے, یعنی نبیوں کی جماعت سے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے. کہ یہ سچے نبی ہیں؟ ہاں سچے نبی ہیں. کہا میں یہ جواب دے کر پھر اپنے باغ سے نکل کر حضور کی زیارت کے لیے قبا کی طرف روانہ ہوا. جب میں پہنچا قبا اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, دور سے میری نگاہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے ارمن پر پڑی تو فرماتے ہیں فلما رائی تو وجہ عرف تو انہو لیس بوجہ کذاب. جب میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا دور سے, مجھے اس بات کا یقین ہو گیا یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا, دور سے نظر پڑی. اس کے بعد میں قریب پہنچا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا سب سے پہلا کلام بات جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنی وہ یہ تھی, ایوہ الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. یہ روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے لوگو کھانا کھلاؤ. یہ کوئی خالی مسلمانی کو نہیں, سب کو, مسلم ہو کافر ہو, بلکہ جانور بھی اگر بھوکا ہے تو اس کو بھی کھلانے کی اسلام نے ترغیب دی ہے. پیاسے اور بھوکے جانور کو بھی اگر کوئی آدمی اس کی بھوک اور پیاس کو دیکھ کر کے کھلاتا پلاتا ہے تو بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے, ایک آدمی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے. چنانچہ جب یہ قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا تو تعجب سے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ النا فی البحائم اجرن, کہ اللہ کے رسول کیا ہم جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس پر بھی کیا ہم کو ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا فی کل ذات کبد رطبت اجر, ہر ترجگر والے یعنی ہر جاندار کے ساتھ تم بھلائی کرو گے تم کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا. بہرحال پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کھانا کھلاؤ, دوسری بات فرمائی افش السلام, سلام کو پھیلاؤ, یعنی کہ قلو سلام کہو بلکہ سلام کو پھیلاؤ. حدیث پاک میں سلام کو عام کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے. اسلام کی گویا بنیادی تعلیمات میں اس کو قرار دیا گیا ہے کہ تم جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو جانتے نہیں ہو اس کو بھی سلام کرو. آج کل تو ہمارا مزاج کیا بن گیا کہ جس کو پہچانتے ہیں اس کو تو سلام کرتے ہیں اور جس کو پہچانتے نہیں ارے وہ بھی مسلمان ہے. اتنا ضرور ہے کہ اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہونا چاہیے, یعنی اس کی مذہبی پہچان تو ہونی چاہیے. مسلمان ہی کو سلام کیا جائے گا تو مسلمان کو سلام کرنے کا حکم دیا, چاہے وہ ہمارا پہچان والا نہ ہو. ہمارے ایک دوست لطیفہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کے سامنے شخص آیا, کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے پہچان والوں میں ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے, ملتا جلتا چہرہ ہوتا ہے تو اس نے یہ سمجھ کر کہ یہ فلانا ہمارا دوست پہچان والا ہے اس کو سلام کر دیا, لیکن جب قریب سے ذرا دھیان سے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے, تو یہ کہتا ہے معاف کرنا بھول ہو گئی. جیسے سلام کر کے کوئی جرم کیا ہو. بھائی ایسا نہیں, جو بھی مومن ہم کو ملے ہمیں چاہیے کہ اس کو سلام کا اہتمام کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی. تیسری بات فرمائی وصلوا الارحام, اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو. صلہ رحمی قرآن پاک میں اور احادیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے اور قطع رحمی کے اوپر بڑی وعیدیں آئی ہے. ایک حدیث میں تو یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحمی, جس قوم میں ایک آدمی ایسا ہو جو قطع رحمی یعنی رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنے والا نہیں ہے، ایسی پوری قوم کے اوپر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ ہمیں بہت عبرت کی ضرورت ہے، آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے مسلمان بھائی بلکہ اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ تعلق کو قطع کر لیتے ہیں اور جو ہے دشمناوٹ کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قطع رحمی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، پوری قوم میں ایک آدمی ایسا ہو تو اس کی پوری قوم پر اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوتی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آج تو گھر گھر میں قاطع رحم موجود ہے، کیسے رحمتیں نازل ہوں گی؟ خیر، اور چوتھی بات فرمائی، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو ایسے وقت نماز پڑھو یعنی تہجد پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک کلام سب سے پہلے میرے کان میں پڑا وہ یہ تھا۔ وہ اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے آئے اور آ کر کے انہوں نے سوال کیا کہ میں آپ سے تین سوال کرنا چاہتا ہوں جس کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ بخاری شریف میں یہ قصہ موجود ہے، جو ابھی بیان کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پوچھو۔ کہا کیا سوال ہے؟ پہلا سوال کیا کہ قرب قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی کون سی؟ دوسرا سوال کیا کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو کھانے کے لیے ان کو سب سے پہلے کیا چیز پیش کی جائے گی؟ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی شکل و صورت کبھی تو باپ جیسی ہوتی ہے اور کبھی ماں جیسی ہوتی ہے، شکل اور صورت میں کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، آخر وہ کون سی چیز ہے جو بچے کو باپ یا ماں کے مشابہ بناتی؟ جب یہ سوال کر چکے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی حضرت جبریل نے آ کر مجھے ان سوالوں کے جوابات بتلائے۔ یہ کہنے لگے جبریل، کہ جبریل تو ہمارے یہودیوں کے دشمن ہیں۔ تو اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی قل من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبی۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ پہلے سوال کا جواب دیا قرب قیامت کی بڑی علامتوں میں سب سے پہلی علامت اور نشانی ایک بہت بڑی آگ مشرق کی جانب نمودار ہوگی جو لوگوں کو ہکال کر جانب مغرب لے جائے گی۔ ہکال کا یعنی وہ آگ پھیلے گی، آگ جب پھیلتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے لوگ بھاگتے ہیں، ایسا جیسے کہ وہ آگ لوگوں کو بھگا رہی ہے، ہکال رہی ہے۔ اور سب سے پہلے جو کھانا جنت کے اندر جنتیوں کو دیا جائے گا وہ زیادت و کبد الحوت، مچھلی کا جگر گوشہ، یہ جو جانور کے اندر کلیجہ آتا ہے جگر جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا الگ سے ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں زیادت الکبد کہتے ہیں اور جو ہے ہمارے اردو میں اس کو جگر گوشہ، بہت لذیذ ہوتا ہے۔ کبھی ہم اپنے اولاد کو تعبیر کرتے ہیں یہ میرا جگر گوشہ ہے، یعنی مجھے بہت محبوب اور لاڈلا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے جنتیوں کو مچھلی کا جگر گوشہ کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اور تیسرے سوال کا جواب دیا کہ شوہر جب اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو دونوں کا مادہ منیہ، شوہر کا اس کی پشت میں سے نکل کر کے اور عورت کا بھی جہاں اس کا مادہ منیہ ہے وہاں سے نکل کر عورت کے رحم میں یعنی بچہ دانی کے اندر دونوں کا مادہ منیہ پہنچتا ہے اور اسی سے مل کر کے بچے کی جو ہے وہ پیدائش ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرد کا مادہ منیہ پہلے پہنچ جائے بچہ دانی کے اندر تو وہ بچہ باپ کے مشابہ ہوگا، اس کی شکل و صورت باپ جیسی ہوگی، اور اگر عورت کا مادہ منیہ رحم دانی میں پہلے پہنچ جائے تو اس کی شکل و صورت ماں جیسی ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سوالات کے جوابات دے دیے تو فوراً حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی، یہ سب بخاری شریف میں موجود ہے، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، میرے قبیلے والوں کو اگر پتہ چل جائے گا کہ میں ایمان لے آیا ہوں تو وہ میری برائی کریں گے آپ کے سامنے، مجھ کو کنڈم کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ایسی باتیں کریں گے اس کی ہمارے قبیلے میں کوئی حیثیت ہی کیا تھی، اگر وہ ایمان لایا تو بھی کیا، اس لیے ان کو میرے ایمان لانے کا پتہ چلے اس سے پہلے آپ ان سے یہ پوچھیں کہ میری حیثیت، میرا مقام، میری پوزیشن ان کے درمیان کیسی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کمرے کے اندر بھیج دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ان کے قبیلے کے کچھ ذمہ دار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہے، تمہارے قبیلے میں ان کی کیا حیثیت ہے، کیا پوزیشن ہے؟ تو اس کے جواب میں وہ لوگ کہنے لگے، خیرنا و ابن خیرنا و سیدنا و ابن سیدنا، وہ ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے، ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر وہ ایمان لے آئے تو تم بھی ایمان لاؤ گے؟ تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ وہ ایمان لائیں گے تو ہم ایمان، وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے، یہ جواب میں یہ کہنے لگے وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ انہوں نے کہا میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو تم ایمان لاؤ گے؟ تو یہ نہیں کہتے کہ اگر وہ ایمان لائیں تو ہم ایمان، تو پکڑے جائیں گے، یہ رشتہ میں آ سکتے، تو یوں کہتے ہیں وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ دو تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، وہ یہی جواب دیتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کی حالت سے واقف تھے، وہ سمجھتے تھے یہ کبھی بھی ایسا جواب نہیں دیں گے، چنانچہ وہ کمرے میں سے باہر آ گئے اور باہر آ کر کے انہوں نے زور سے کلمہ پڑھا۔ کلمہ جب پڑھا تو لوگوں کو پتہ چلا یہ تو ایمان لے آئے ہیں، فوراً کہنے لگے، شر ہونا وہی ابن شر رہنا، کہ ہم میں سب سے بدتر، سب سے برے اور سب سے برے کی اولاد ہے۔ دوسرا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے ان سے یہی خطرہ تھا جو پیش آیا۔ خیر، یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان جب لے آئے تو چونکہ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ دین یہود میں گزرا تھا، پوری زندگی اسی پر عمل کر، اب ایمان لائے، پوری زندگی اس پر عمل کرتے رہے، تو ایمان لانے کے بعد ان کو دو چیزوں کا خیال آیا۔ دین یہود میں ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ سنیچر کے روز کوئی کام کاج نہیں کرتے بلکہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، یوم السبت کو، گویا آج تک انہوں نے سنیچر کو اسی طرح پورا گزارا تھا اللہ کی عبادت کے اندر۔ اب جب ایمان لے آئے تو حالانکہ اب تو یہودی نہیں رہے، اب تو ہو گئے وہ مسلمان، لیکن اسلام لانے کے بعد میں بھی وہ جو پرانا دین تھا نا اور ذہن میں جو چیز تھی اس کے متعلق انہوں نے سوچا کہ اگرچہ اسلام نے سنیچر کے دن جو ہے ہمیں کاروبار سے منع نہیں کیا ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، کاروبار نہ کرے اپنی مرضی سے، تو اسلام نے منع بھی تو نہیں کیا۔ یہ سوچ کر انہوں نے طے کیا کہ میں اسلام لانے کے بعد بھی سنیچر کو جو ہے اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ دوسرا، یہود کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کی قسم کی بنیاد پر ان کے لیے حرام کیا تھا، ان کے یہاں یہی اونٹ کا گوشت حلال نہیں، کبھی انہوں نے زندگی بھر اونٹ کا گوشت کھایا نہیں تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگرچہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے، لیکن حلال کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی آدمی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، کوئی کھانا فرض واجب یا ضروری تو نہیں۔ اب دیکھو یہ ہمارا پورا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، کتنوں نے اونٹ کا گوشت کھایا، اور نہ کھانے کی وجہ سے کون سی کمیاں آ جاتی۔ تو उन्होंने ये सोचा कि मैं अगर अब इस्लाम लाने के बाद भी उनका गोश्त न खाऊं, मगर जहन में वही कौन सा दीन यहूद वाले उस हुक्म पर गोया न्याज करते हुए, तो इस्लाम उससे रोकता भी नहीं है। ये दो चीजें उन्होंने जहन में सोची, बस उसी के ऊपर ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीन आमनू उदख़ुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मुसलमान होने के बाद तुम्हारे दिल में ये सोच और ये ख्याल आना कि दीन यहूद में ये है, मैं इसको भी अपना कर लूं, ये इस्लाम के तकाजे के खिलाफ है। इस्लाम वह हमें हुक्म देता है, हमसे मुतालबा करता है कि हमारी जिंदगी का हर शोबा इस्लाम के अहकाम के मुताबिक होना चाहिए। आज हमारा हाल क्या हो, देखो इस्लाम के कई शोबे हैं, अकायद का शोबा, अल्लाह तबरक तआला की जात के मुतालिक क्या अकीदा होना चाहिए, वो वाहिद है, अपनी जात में भी यकता है और अपनी सिफात में भी यकता है। रसूलों के मुतालिक कि अल्लाह ने अपने कुछ मखसूस बंदे मुख्तलिफ जमानों में इंसानों की हिदायत के लिए और अपने अहकाम उन तक पहुँचाने के लिए भेजे, उन पर अल्लाह की तरफ से वही आती थी और वो इस वही किसके जरिए से आने वाले अहकाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाते थे, जिनको हम नबी या रसूल के नाम से जानते हैं। उनमें से बहुत सों को पर अल्लाह ने किताबें भी नाजिल फरमाई, सहीफे भी नाजिल फरमाए। तो वह अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना और इसी तरीके से अल्लाह की भेजी हुई किताबों के ऊपर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, या अकायद एक मुसलमान के मुसलमान होने के लिए अकीदे का दुरुस्त होना ज़रूरी है। उसमें अगर कमी रह जाएगी तो फिर वो इसके ईमान के ऊपर उसका असर पड़ेगा। एक शोबा अकायद का है, दूसरा शोबा है इबादत का। अल्लाह ताला ने इस्लाम में कुछ इबादतें भी लाजिम की हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, और उनमें कुछ फ़र्ज भी हैं, कुछ नफल भी हैं, मुख्तलिफ तफसीलात हैं। एक शोबा है अखलाक का, एक शोबा है जो है मामलात का, कि भाई हम अपनी तिजारत, अपना कारोबार, अपना ये जितना भी है वो सब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अंजाम दें, ये इसी को मामलात से ताबीर करते हैं। एक शोबा है मुआशरत का, यानी हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, माँ बाप के साथ ताल्लुकात, औलाद के साथ ताल्लुकात, भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, एक मुसलमान दूसरे इंसानों के साथ किस तरह पेश आएगा, तो उसके लिए जो अहकाम शरीयत ने नाजिल किए हैं उनको मुआशरत से ताबीर किया जाता है। तो ये पाँच शोबे हैं इस्लामी अहकाम के। जब तक कि इन पांचों शोबों के अंदर जो अल्लाह ताला ने अहकाम हमको दिए हैं उनके मुताबिक हम अपनी जिंदगी को न बनाएं, वहां तक इस ईमान के तकाजे को पूरा किया हुआ न समझिए। आज हमारा हाल क्या हो गया, हमने इबादत के शोबे को ले लिया, पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं, बाद अल्लाह के बंदे वो हैं, माल है, ज़कात अदा करते हैं, बहुत से ज़कात भी नहीं अदा करते, ज़कात अदा करते हैं, रमज़ान का रोज़ा रखते हैं और इस्तेआत और हज, बस इन चार चीज़ों पर जिसने अमल कर लिया लोग यूँ समझते हैं कि हम क्या हो गए, पक्के ईमान वाले हो गए। हालांकि ये इबादत का शोबा जो है वो इस्लाम के पांच शोबों में से एक है, पांचवा हिस्सा है, वह पांचवा हिस्सा है इस्लाम के अहकाम का, और उसको भी हम कैसा अपनाते हैं, किस तरह अमल करते हैं हम ही जानते हैं। नमाज हमारी कैसी होती है, जैसे इबादतें हम किस तरह अंजाम देते हैं, तो वह शरीयत हमसे मुतालबा करती है कि हमारी जिंदगी पूरे पूरी इस्लाम के अहकाम के मुताबिक होनी चाहिए। घर में अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मुसलमानों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ किस तरह रहना है, ये भी हमको बहुत तफसील से बताया गया है। अल-मुस्लिम मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदीही, मुसलमान वो है कि जिसकी زبان اور ہاتھ کی ایزاؤں اور تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہ ہمیں تاکید کی گئی ہے. آج کیا ہو گیا کہ دوسرے مسلمانوں کی بات تو چھوڑیے, ہمارے گھر کے لوگ, ہمارے ماں باپ, ہمارے بیوی بچے, ہمارے بھائی بہن, یہ ہماری تکلیفوں سے پریشان ہیں, ایزا رسانیوں سے. گھر میں آدمی جب جاتا ہے تو اس کے گھر والے پناہ, یہ کہاں مصیبت آ گئی, جلدی سے باہر نکلے تو اچھا. یاد ایک مثال, ہر آدمی ایک بوجھ بن گیا اپنے گھر کے لیے, بیٹے بوجھ, اولاد بوجھ بن گئے اپنی اولاد, اپنے ماں باپ کے لیے, میاں شوہر بوجھ بن گئے اپنی بیویوں کے لیے, بیویاں بوجھ بن گئی اپنے شوہروں کے لیے. یہ حالانکہ اسلام نے تو ایسی تعلیم دی تھی کہ وہ آدمی کا یہ معاشرہ جنتوں کی طرح ہو. ایک بہرحال کہنے کا حاصل ہے کہ یہ پوری ہماری زندگی اسلام کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں رہتے تھے, حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرتدہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر کے کہا کہ حضرت مجھے نسبت احسان حاصل ہو گئی. کیا؟ کہ حدیث, ایک حدیث ہے بخاری شریف میں ہے, حدیث کی تمام کتابوں میں, جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک مہینہ پہلے, اکثر محدثین تو یہی کہتے ہیں, حضرت جبریل علیہ السلام ایک اجنبی انسان کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور آپ سے سوال کیا, مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی, کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر, اس کے فرشتوں کے اوپر, اس کی کتابوں پر, اس کے نبیوں پر, اور جو ہے آخرت کے دین پر اور تقدیر کے اوپر. پوچھا مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے بھی اسلام کے پانچ ارکان ہیں, شہادت اور نماز, روزہ, حج اور زکات, وہ بتلایا. پوچھا مل احسان, احسان کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے. ہر مومن جانتا ہے, ایمان ہے اس کا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو گویا ہمارا ہر عمل اسی انداز سے ہونا چاہیے کہ اگر واقعتاً کسی کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ تو وہ کیسا رہتا. اسی نے آ کر کے حضرت ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ حضرت صاحب مجھے ان تعبد اللہ کانک تراہ والی کیفیت حاصل ہو گئی. ڈاکٹر صاحب نے کہا اللہ مبارک کرے, لیکن ذرا یہ بتاؤ یہ کیفیت خالی نماز میں ہے یا پھر جب گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہو تب بھی یہ کیفیت ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ دکان میں گاہک کے ساتھ جب بات کر رہے ہوتے ہو تب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے؟ نہیں کہا, حدیث میں تو اتنا آیا ہے ان تعبد اللہ, کہ اسی لیے تو پوچھا. یہ تو شروعات ہے. گویا ایک مومن کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت اس کی نگاہوں میں مستحضر ہونی چاہیے. کاروبار کے لیے دکان میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ نہیں کہ کسی گاہک کو دھوکہ دے دیا, بلکہ اس وقت بھی وہ یہ سمجھے کہ میری ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, میرے اللہ میرے سامنے موجود ہیں. ہمیں شریعت نے کاروبار کے لیے جو اصول اور طریقے بتلائے ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنے کاروبار کو انجام دینا ہے. یہ اگر کیفیت ہر چیز میں, عبادت میں, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں, ہر چیز میں حاصل ہو جائے تو ہے, تب گویا یہ مطلوب ہے شریعت کا. واقعہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم نے عبادات کچھ اگر توجہ کی ہے تو عبادات کی طرف, کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, لیکن معاملات تو ہمارے بگڑے ہوئے ہیں, اخلاق بگڑے ہوئے ہیں, معاشرت ہماری خراب ہے, گویا ہر ایک کو ہم سے شکایت ہے. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم 100% اسلام کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، گویا آپ کی زندگی کا ہر شعبہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے. اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بناؤ، تب یوں کہا جائے گا کہ آپ نے ایمان کے تقاضے کو پورا کیا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. پنج وقتہ نماز پہلی صف میں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، روزے رمضان کے رکھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کرتا ہے. لیکن والد کا انتقال ہوا اور بہنوں کو حصہ دینے کی بات آئی تو اڑ گیا، یعنی بہنوں کو کیسے حصہ دیں گے؟ ارے بھائی، یہ بہنوں کا حصہ کا مسئلہ تو قرآن میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنا دینا چاہیے تھا؟ کہاں گیا ایمان؟ کہاں گیا دین کے اوپر عمل کا؟ یہ ہر جگہ شریعت کے حکموں پر عمل کرنے کو اپنی سعادت سمجھے، تب سمجھا جائے گا کہ گویا 100% وہ اسلام پر عمل کرنے والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کو اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم گویا عبادات کو بھی، معاملات کو بھی، عقائد کو بھی، معاشرت کو بھی اور اخلاق کو بھی، اپنی زندگی کے ان پانچوں شعبوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنانے اور استوار کرنے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کریں.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی، بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چل کر تیری نامرضیات سے بچنے کی ہمیں پوری پوری توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اے اللہ اپنانے کی، اے اللہ اور جاری کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. اے اللہ، ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافع، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ، مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. اے اللہ، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنا عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک لے، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.